الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه میرے قابل احترام حاضرین کرام، آج کی یہ مجلس یہاں اس بچوں کا گھر میں ہمارے جن بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز و اکرام کی غرض سے منعقد کی گئی ہے کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اپنے والیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز ہو اور پھر ان کی دستار بندی بھی عمل میں آوے، سند سے بھی ان کو نوازا جائے۔ بہرحال جو اصل مقصد تھا مجلس کے انعقاد کا وہ تو بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ بچوں نے اپنا آخری سبق بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سنایا اور ان کی دستار بندی بھی ہوئی، سند سے بھی ان کو نوازا گیا، گویا اس طرح حفظ قرآن کی تکمیل پر ان کو ان کا اعزاز عمل میں آیا. ایسے موقع پر مجلس کے موضوع کی مناسبت سے کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی پیش کی جاتی ہیں اور دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. یہ قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ بڑا مبارک اور بڑا عظیم الشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے جن کاموں اور جن فرائض کو انجام دینے کے لیے مبعوث فرمایا انہی میں سے تلاوت آیات بھی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت, ان کے الفاظ کی تعلیم. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کی تھی جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, باری تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل بھی ان کے اس کام میں مدد کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اور اس کام کو انجام دیتے ہوئے دونوں باپ بیٹے دعائیں بھی کر رہے تھے. پہلی دعا تو یہی تھی کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس دعا میں ہم لوگوں کے لیے جو دین کا کام اور خدمات انجام دیتے ہیں بڑا سبق ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. یہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے زمین کے اوپر تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح کے موقع پر اس کی عمارت اٹھا لی گئی تھی. اس کے بعد سے اس جگہ کے اوپر ایک قلعہ سا تھا, علامتیں تھیں اور اسی انہی علامتوں ہی کی بنیاد پر سابق انبیاء کرام اس کے حج کے لیے بھی آیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے سید الانبیاء ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلوۃ والسلام کا انتخاب عمل میں آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آزمائشیں آپ کی ہیں, ایک ایک آزمائش ایسی ہے کہ آدمی حیرت میں پڑ جائے, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی اتنی بڑی قربانیاں دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ان کے پروردگار نے حضرت ابراہیم علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کا آزمایا مختلف چیزوں سے، اور حضرت ابراہیم ان تمام امتحانات کے اندر پورے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا، ان کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں، اور وہ بھی شان سے کہ تعمیر تو بہت مدت کے بعد ہونے والی تھی، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس جگہ پر جہاں یہ گھر تعمیر ہونے والا تھا چھوڑ جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام کو ملک شام میں رہتے، وہاں سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر یہاں مکہ مکرمہ میں آئے، اور یہ مکہ مکرمہ اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، انسان بستے نہیں تھے، بالکل بنجر علاقہ تھا، اور بنجر بھی ایسا کہ وہاں کوئی سبزہ بھی نہیں، گویا وادی غیر ذی زرع اس کو کہا جاتا ہے، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی ویتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پر ٹھہرایا، اور ان کے گزر بسر کے لیے ایک مشکیزے میں پانی تھا اور ایک تھیلے میں کھجوریں، یہ دونوں چیزیں حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام نے دی۔ حضرت اسماعیل تو دودھ پیتے بچے تھے، ان کو تو گویا یہ کس غذا کی ضرورت نہیں تھی، یہ انہی کی والدہ کے لیے تھا، اور یہ دے کر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام واپس لوٹنے لگے۔ کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تم دونوں کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بس وہاں چھوڑا اور روانہ ہونے لگے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں کوئی آباد نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچ میں ایک بنجر جگہ میں اس طرح اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر کے جانا، آج بسے بسائے شہر میں جہاں پورا محلہ آباد ہے، اپنے خالی گھر میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر جانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے معلوم نہیں کیا ہوگا، ہم تو جا رہے ہیں بچوں کا کیا ہوگا، حالانکہ وہاں کوئی اکیلا ہمارا گھر نہیں ہے، پورا شہر ہے، پورا محلہ ہے، وہاں تو کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام ان کو وہاں چھوڑ کے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ کہے بغیر حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے، آپ یہاں ہم کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دے گی، خاموش یہ پوچھ رہی ہیں، تو پھر خود انہی کے حضرت ہاجرہ ہی کے ذہن میں یہ خیال آیا، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ والی صلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، جی خود تو کہا بھی نہیں ایسا، بیوی کے پوچھنے پر اللہ نے ان کے دل میں سوال ڈالا حضرت ہاجرہ نے، اور انہوں نے جب یہ سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے ہم کو اس طرح یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کہا جی، جب انہوں نے یہ جواب سنا تو ان کے ایمان اور یقین کا اندازہ لگائیے کہ وہ جواب میں کیا فرماتی ہیں، اِذَن لَا يُزِيَنَّ، جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو ہرگز ہرگز اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اندازہ لگاؤ کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں، تو ہم کتنے ان کی تسلی دیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہا گیا ہے، تو بھی عورتیں تو کیا مرد بھی تیار نہ ہوں، لیکن یہاں جواب پا کر ان کے یقین کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جب اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں، وہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے ان کے ایمان و یقین کی حالت. وہاں چھوڑا آپ روانہ ہوئے, اور روانہ ہو کر کے وہاں اس وقت تو ان کی طرف دیکھا بھی نہیں, ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے آپ آخری مرتبہ ان کو دیکھ سکتے تھے. اس کے بعد پہاڑیاں بیچ میں آ جاتی تھی اور دیکھنے کی نوبت آ سکتی نہیں تھی. وہاں آخری اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیوی اور بچے پر آخری نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ. اے ہمارے پروردگار, میں نے انی اسکنت ذریتی اپنے گھر کے لوگوں کو میں نے ٹھہرایا کہاں, ایک ایسی وادی کے اندر. وادی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہموار جو جگہ ہوتی ہے جس کو گجراتی میں کھیڑ کہتے ہیں, اس میں ٹھہرایا ہے. رب تیرے جو ہے حرمت والے عزت والے گھر کے پاس. کیوں؟ لیقیم الصلاۃ, یہ کام اس لیے کیا کہ وہ نماز کو قائم کرے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی, ربنا فجعل افئدۃ الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات, اے اللہ لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف پھیر دے اور پھلوں کے ذریعے سے ان کو روزی عطا فرما. یہ دعا کر کے آپ رخصت ہو گئے. یہی جہاں دعا کی تھی اسی طرف کعبۃ اللہ کا ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الوداع. یہ باب الوداع اسی سے نام دیا گیا ہے. اور پہلے ترکوں کے زمانے میں تو بین اس جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی علامت اور نشانی کے طور پر, کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیٰ نبینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی. اس طرح ہی اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے گئے. اب یہاں کوئی نہیں. اب وہ جو توشہ دیا تھا اس میں مشکیزے میں پانی تھا اور تھیلے میں کھجوریں تھیں, کب تک وہ چلتی؟ وہ ختم ہوا توشہ, پانی بھی ختم ہوا, اور پانی نہ پینے کی وجہ سے حضرت حاجرہ کی چھاتیوں میں دودھ بھی خشک ہو گیا. اب دودھ نہ ملنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل جو چھوٹے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں. اب حضرت حاجرہ اس جستجو اور تلاش میں کہ کہیں سے کوئی عطا پتا ملے, کہیں انسان کا کچھ یہ چلے تو میں وہاں پانی کی تلاش کروں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جو بچے تھے دودھ پی دے, ان کو ایک جگہ پر لٹایا, اسی جگہ جہاں زمزم کا کنواں, وہاں لٹا کر حضرت حاجرہ قریب کے اندر دو پہاڑیاں تھیں صفا اور مروہ. صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی حضرت حاجرہ, وہاں سے ادھر ادھر چاروں طرف دیکھا کوئی انسان نظر آوے تو اس سے کچھ مدد حاصل کی جائے, کوئی نظر نہیں آیا. وہاں سے اتر کر دوسری پہاڑی مروہ کی تھی وہ کچھ فاصلے کے اوپر, اتر کر وہاں گئی. وہ جب ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری پہاڑی کے پاس طرف جاتی تھی تو ان کی نگاہ تو اپنے بچے کے اوپر ہی تھی, کہ بچے کو دیکھتی رہتی چلتی تھی. بیچ میں ایک نیچائی والا علاقہ ایسا آتا تھا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے بچہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا, تو اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے وہ دوڑی. یہ جو آپ صفا مروا جو لوگ حج میں جاتے ہیں صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں, میلے نظریں وہ دو گرین لائٹوں کے بیچ کے حصے میں دوڑتے ہیں, یہ وہی حصہ ہے. یہ سب اللہ ان کی ان قربانیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک تم بھی ان کی طرح دوڑو گے. بہرحال یہ حضرت فاطمہ حضرت حاجرہ اس طرح پھر جب اتنے اونچائی پر آئی کہ حضرت اسماعیل نظر آنے لگے تو پھر عام چال سے چلنے لگی, دوسری پہاڑی پر گئی, वहां जो है वहां जाकर के देखा, कोई नजर नहीं आया, फिर आई। इस तरह आने जाने में 7 चक्कर लगाए और फिर अपने बेटे के पास आई। उसी दरमियान हजरत इस्माइल जहां लेटे हुए थे और जो है प्यास की वजह से और भूख की वजह से पांव रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजकर उन हजरत जिब्रील के जरिए से वहां पानी का एक चश्मा जारी फरमा दिया। ये वही जमजम है, वो चश्मा था बाकायदा। हजरत हाजरा ने जब देखा कि पानी फूटा है तो उन्होंने उसके आसपास जो है आड़ कर ली, आड़ बना ली। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा उस पानी को घेर न लेती तो पूरी इसमें फैल जाता, इतना पानी। खैर बस वो अब वहीं तक महदूद रहा। और फिर जो है वहाँ उस वक्त भी कोई और आबाद नहीं था। अब पानी जब निकलता है तो परिंदे वगैरह भी पानी को देख करके आते हैं। वहाँ करीब में कबीले जुरहुम, अरबों का एक पुराना कबीला था, वो करीब में वहाँ उतरा और उनको भी पानी की तलाश थी। उन्होंने देखा कि वहाँ परिंदा उड़ रहा है तो समझ गए ज़रूर वहाँ कुछ पानी होगा। उनका आदमी उसी जगह पर तलाश करने के लिए आया तो देखा कि वो पानी का चश्मा फूटा हुआ है, उसको घेरा गया है। वहाँ एक औरत बैठी हुई है अपने बच्चे को लेकर के। अल्लाह ताला ने उस पानी में ये खासियत रखी क्योंकि वो खजूरें भी ख़त्म हो गई थी, ग़िज़ा भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, खुराक भी नहीं थी। अल्लाह ने इस पानी में वो खासियत रखी कि उसमें ग़िज़ाइयत दी, कि वो कोई आदमी उसको पिए तो भूख भी उसकी दूर हो जाए और प्यास भी। आज भी ये खासियत उसके अंदर है। आप फ़ज़ाइल हज में जो वाक़यात सुनते हैं उनमें बहुत से बुजुर्गों के वाक़यात इस नौ के बयान किए गए। तो बहरहाल वो आदमी आया, देखा कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है। उसने अपने कबीले वालों से कहा, वो लोग आए, उनसे कहा आप इस पानी से हमें फ़ायदा उठाने की इजाज़त दो। कि कहाँ बिल्कुल, लेकिन माल तसरुफ कब्जा मेरा रहेगा, यूँ शर्त लगा दी, आप फायदा उठा सकते हैं। इस तरह वो कबीला भी वहाँ पर आबाद हो गया। इस तरह अल्लाह ताला ने वहाँ इंसानों की आबादी आई। फिर उसी जब हजरत इस्माइल कुछ बड़े हुए, हजरत इब्राहिम मौका ब मौका अपनी बीवी और बच्चे की खैरियत मालूम करने के लिए आ जाते थे। अब उस ज़माने में फ़ोन तो नहीं था कि पहले से इत्तला करें कि मैं आ रहा हूँ, अचानक पहुँचते थे। हजरत इस्माइल जब कुछ बड़े हुए तो बड़े होने पर उसी कबीले की एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ उनका निकाह हुआ। तो सारा किस्सा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल कुछ जब बड़े हुए और वह 8-10 साल के कुछ ताकत आई उसमें जो है, तो उस मौके पर भी अल्लाह ताला ने दूसरा इम्तिहान दिया कि आप हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने इसी बेटे हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि नबी का ख्वाब जो है वो भी वही हुआ करता है, इसलिए जब सुबह उठे तो उन्होंने हजरत इस्माइल के सामने अपने इस ख्वाब का तज़किरा किया। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। खुद तो तय कर चुके थे कि इस ख्वाब के मुताबिक अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से क्या करेंगे, ज़बह करेंगे। लेकिन वो बेटे का इंदिया भी मालूम करना चाहते थे कि उसका ख्याल क्या है। ये नहीं कि वहाँ गए तो इन्होंने तो अपना फैसला तय ही कर लिया था, फिर भी बेटा क्या कहता है, इसलिए उसके सामने ख्वाब का तज़किरा किया। इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा, के बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हजरत इस्माइल क्या ये नहीं कहती अब्बा जान ये ख्वाब की बात है, ख्वाब ख्याल, ख्वाब में आप अपने बेटे को ज़बह करता हुआ देखते हैं तो क्या मुझे ज़बह करता नहीं, क्या मैंने क्या कसूर किया है। कुछ नहीं, یا بطیف المات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا گویا اس خواب کو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی ہی قرار دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے آپ کو جو حکم دیا مجھے ذبح کرنے کا، آپ اس کو کر گزریے. لتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ جواب تھا ان کا. چنانچہ حضرت ابراہیم اپنے اس بیٹے کو لے کر کے ذبح کر وہاں سے اٹھا لیا اور ذبح کرنے کے لیے مینا میں لے گئے، مینا میں. اور اسی دوران شیطان بھی وہاں مینا میں جب پہنچے ہیں ذبح کرنے کے واسطے، تو شیطان آیا اور شیطان جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کے کو گمراہ کرنا چاہتا تھا. حضرت نے کنکریاں لے کر اس کو مارا تو وہ زمین میں دھس گیا. پھر جو ہے حضرت حاجرہ کو اس طرح کرنا چاہتا تھا، انہوں نے بھی اس طرح کیا. خود حضرت اسماعیل کو یہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے بھی. یہ جو تین شیطان ہیں نا، بڑا، درمیانی اور چھوٹا، وہ حضرت ابراہیم کو گمراہ کرنے کے لیے جو ظاہر ہوا تھا وہاں وہ نشان ہے، جمرے اقبا بڑے شیطان والا. خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا کریں، یادگار بنا لی. دیکھو شیطان کے ورغلانے میں بھی آئے نہیں. اور پھر ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹھایا اور لٹا کر چھری تیز کی تاکہ جلدی سے ذبح کر سکیں. اور بیٹے نے کہا، ابا آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے تاکہ کوئی جو ہے آپ کے دل میں کوئی دوسرا خیال نہ آئے. چنانچہ ایسا ہی کیا. اب چھری جو چلا رہے ہیں تو بجائے اس کے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس چھری سے حضرت اسماعیل کے بجائے ایک مینڈک ذبح ہوا پڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح ہو گیا، یہ نہیں ذبح کر، جیسا خواب دیکھا تھا اتنا سین تو وجود میں آ گیا، اتنا منظر تو، چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اسماعیل ذبح ہو چکے، بس یہ چھری لی اور ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنا ہوا اور اسی کوشش میں امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جگہ پر جو ہے قربانی کے لیے مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہوا. بہرحال یہ ہے نا، اب حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا کہ آپ، ہم نے آپ کے بیٹے کو یہاں ٹھہرایا جو تھا، آپ کی بیوی کے ساتھ بھیجا تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ہمارے گھر کی تعمیر آپ دونوں کے ذریعے سے کرائیں. اب جب وہ جوان ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ ربینا علیہ السلام نے وہ بیت اللہ، جو عمارت نہیں تھی، وہاں ایک ٹیلا سا تھا، وہ عمارت تو حضرت نوح اللہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح میں اٹھا لی گئی تھی، وہاں البتہ ایک ٹیلا سا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے آ کر باقاعدہ اس عمارت جو فرشتوں نے بنائی تھی کعبۃ اللہ کی، اس کی جو بنیادیں فاؤنڈیشن اندر تھا اس کی، ان کو کھود کر کے بتایا، باقاعدہ وہ بنیادیں اسی طرح کی. اور حضرت ابراہیم کو بتا کہ آپ اس کے مطابق اس کی تعمیر کریں. چنانچہ اسی حضرت جبریل کے بتلائی ہوئی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. تعمیر کرنے کا کام یہ کر رہے ہیں اور مناسب پتھر تلاش کر کے اٹھا کر کے حضرت اسماعیل لا رہے ہیں. وہی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ کام کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے ہیں. حضرت جبریل وہاں موجود، ان کی ہدایت کے مطابق، ان کی نگرانی میں، ان کے سپرویژن میں یہ کام ہو رہا ہے. پھر بھی دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ڈر رہے ہیں، ڈرتے یہ جملہ کہہ رہے ہیں. میں یہی کہنے جا رہا تھا، ہم لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے غرانا نہیں چاہیے اور جو ہے غرور میں اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں. وہاں وہ عمل حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے حضرت جبریل کی نگرانی میں کر رہے تھے, پھر بھی ڈرتے ڈرتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما. اور آگے اور بھی دعائیں کی, وہ سب موجود ہیں وہیں. ان میں آخر میں جو دعا کی ربنا, ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ اللہ ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کیجیے جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو. یہ امت مسلمہ, امت محمدیہ جو ہے نا, اس کا بھی سوال, یہ سوال اور دعا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اسی موقع پر کی. یہ امت حضرت ابراہیم کی دعا کے وجود میں نتیجے میں آئی, نتیجے میں وجود میں آئی. اور پھر آگے ربنا وبعثنا رسولا منہم, یہ ہمارے پروردگار اس امت کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو جس کے کام کیا ہوں گے. پہلا کام یتلو علیہم آیات, کہ وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی ان کو تعلیم دیں گے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ عارف القرآن میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کی جو خدمت اس امت میں انجام دی جا رہی ہے, ایک تو ناظرہ دیکھ کر بچوں کو قرآن پڑھانا سکھایا جاتا ہے جیسے مکتبوں کے اندر, دوسرا حفظ یعنی بچوں کو زبانی قرآن یاد کرایا جاتا ہے, اور تیسرا تجوید و قراءت قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھانے پر کیا کی جاتی ہے, محنت کی جاتی ہے. یہ تین شعبے ہوتے ہیں خاص کر کے بڑے مدرسوں میں, حفظ کا, ناظرہ کا, حفظ کا اور تجوید و قراءت کا. ان تینوں شعبوں میں قرآن کے الفاظ پر محنت ہوتی ہے. یہ وہی محنت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی اس دعا کے اندر ہے, کیا یتلو علیہم آیات, کہ اے اللہ وہ نبی اس امت کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, یعنی ان کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیا کرتے ہیں. یہی وہ سلسلہ ہے جو یہ ہمارے ان مدرسوں میں جاری ہے, مکتبوں میں, ہر ہر گاؤں میں ہمارے بزرگوں نے ایک تحریک چلائی کہ بھائی مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم سے محروم نہیں رہنے چاہیے, ہر ہر بستی کے اندر ایسا انتظام کیا جائے جہاں مسلمان بچوں کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا سکھایا جائے, ضروری جو عقائد ہیں وہ ان کو بتلائے جائیں, سکھائے جائیں, ضروری مسائل ہیں پاکی ناپاکی, نماز روزے وغیرہ کے وہ سکھائے جائیں. گویا جو ایک مسلمان کے لیے جن معلومات کا حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے اس کو بتلانے اور سکھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہر ہر بستی کے اندر ایک سلسلہ جاری کیا, اسی کا نام کیا ہے, مکتب. اور اسی مکتب کے نظام کو چلانے کے لیے ایسے اساتذہ, ایسے افراد ملیں, اس کے لیے عربی مدرسے, بڑے مدرسے قائم کیے گئے, وہاں فارغ ہوں گے ہونے والے جو ہے مکتب میں بچوں کو پڑھائیں گے بھی اور نماز کے اندر امامت وغیرہ بھی کریں گے, اور بھی دوسرے بوچھے کام بھی ہیں لیکن کم سے کم درجہ یہ ہے. تو بہرحال یہ جو سلسلے ہیں ہمارے یہاں جاری ہیں, آپ کے اس بچوں کا گھر کے اندر جو ہے بچوں کو ناظرہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے, حفظ کا سلسلہ بھی ہے. آج اسی حفظ کے نسبت سے تین بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا اور یہ مجلس منعقد کی گئی جس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں. یہ گویا یہی سلسلہ ہے جو یہاں بھی جاری ہے, اور یہ وہی چیز ہے جس کو انجام دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام تھے, ان میں سے ایک کام اس آیت میں, اس دعا میں پہلا کام وہ یہ تھا کہ آپ قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرات صحابہ میں سے بہت سے صحابہ اور صحابیات وہ تھیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا, تاریخ کی کتابوں میں باقاعدہ ان کے نام موجود ہیں. بڑی تعداد تھی, اچھی خاصی تعداد تھی صحابہ کی اور صحابیات کی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا, اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی زندگیوں کو اسی قرآن پاک کے سکھانے کے لیے وقف کر دیا. اسی کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں. دیکھو بچوں, دو بات کام کرنا, خالی سیکھنا نہیں بعد میں سکھانا, یعنی آپ پڑھے ہیں اس کے بعد پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. ایک امانت ہے. آج کل یہ بھی ایک مصیبت آ گئی, مدرسوں میں علم حاصل کرتے ہیں بچے, ان میں ایک خاص اچھی خاصی تعداد وہ ہوتی ہے کہ مدرسوں سے فراغت کے بعد ماں باپ ان کو دوسرے کاروبار میں لگا دیتے ہیں. ارے بھائی, مدرسوں میں ان کے اوپر جو محنت کی گئی تھی اور ان کے اوپر قوم نے جو پیسے خرچ کیے تھے وہ تو اس لیے تھے کہ یہ سلسلہ امت کے اندر جاری و ساری رہے. یہ مدرسوں میں پڑھنے والے جو فارغ ہوتے ہیں یہ پوری امت کی امانت ہے. اب ماں باپ کا اکیلے کا ان پر حق رہا نہیں, ان کو بنانے میں گویا امت نے بڑی امت نے بھی قربانی پیش کی ہے. اب ان کو چاہیے جو کچھ سیکھا ہے آگے اس کو سکھانے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کریں. کہیں کوئی مدرسے والا پڑھانے کے لیے بلاوے تو ہی جائیں, ایسا نہیں. کاروبار کیجیے, لیکن کاروبار کے ساتھ بھی جو ہے آج کل تو یہ ہو گیا کہ جو کاروبار میں لگتا ہے وہ پڑھانے کا کام نہیں کرتا. نہیں, حضرات صحابہ کیا تھے اس زمانے میں, پڑھانے کا سلسلہ کوئی معاوضے پر نہیں ہوتا تھا. حضرات صحابہ میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام, کسی کی تجارت ہے, کسی کی کھیتی باڑی ہے, کوئی اور جو ہے جس کا جو جو کام اور دھندا ہوتا تھا وہ کرتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا ہوتا تھا وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو سکھلاتے تھے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزاد علی ابن عبداللہ ابن عباس اور اپنے شاگرد اکرمہ کو بھیجا, جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور جا کر کے ان سے حدیثیں سنو. یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے باغ میں, اپنے کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے. پانی کی جو ڈولیں تھی, پانی کی نہر وغیرہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے درختوں کو پانی پلانے کے لیے. یہ جب پہنچے, بھائی کائی کو کہا ہم تو آپ سے حدیثیں سننے کے لیے آئے ہیں, کام چھوڑ کر وہیں اپنے باغ ہی میں کھجور کے ایک درخت کے نیچے جو ہے ہاتھوں کا حلقہ اپنے پاؤں کے اوپر لگا کر بیٹھ گئے. وہاں کوئی جو ہے گدی بھی بچھائی نہیں گئی, بس وہیں بیٹھ کر حدیثیں بیان کرنا شروع کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو حضرت علی نے بصرہ کا گورنر بنایا. بصرہ کے گورنر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سناتے ہیں, سکھاتے ہیں. گورنر ہی جیسا اتنا اونچا عہدہ اور اتنا اونچا منصب ان کو علم کی اشاعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. اس لیے اگر آپ کوئی آدمی اپنا کاروبار کرتا ہو کرے, لیکن ساتھ ہی ساتھ علم جو سیکھا ہے اس کی اشاعت کا سلسلہ بھی باقی رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ فضیلت جو دی گئی ہے اس کے لیے ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, دونوں چیزیں ہیں. تو بہرحال آج کی اس مجلس میں ہمارے جن طلباء نے قرآن کے حفظ کی تکمیل کی ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا موقع ہے، اس ادارے کے لیے بھی، ادارے کے قائم کرنے والوں کے لیے بھی، چلانے والوں کے لیے بھی، پڑھانے والوں کے لیے بھی، تعاون کرنے والوں کے لیے بھی، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے رکھا ہے ان ماں باپ اور اولیاء کے لیے بھی، اور خود ان طلباء کے لیے بھی، پوری قوم کے لیے. آج ایسے موقع پر ہر مسلمان ایک قسم کی خوشی محسوس کرتا ہے، وہ مسلمان بھی جس کا بچہ یہاں پڑھتا نہیں ہے وہ بھی خوش. یہ اللہ نے ایک عجیب چیز رکھی ہے ایمان کی برکت سے، کہ سب ایسے موقع پر ایک خوشی کا احساس اپنے دل میں پاتے ہیں. یہ گویا اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کی چیزوں کے ساتھ ایک مومن کو ایمان کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے نا، اس کا تقاضا، اسی کا یہ اثر ہے کہ یہاں اس وقت جو ہے کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں اطراف میں سے. حالانکہ یہ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان کے بچے یہاں پڑھتے ہوں، لیکن بس اسی خوشی میں جب یہاں اس جگہ پر یہ حفظ کی تکمیل ہو رہی ہے، گویا یہ ہم سب کے لیے مسرت کا، خوشی کا، عید کا موقع ہے. واقعہ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور مسرت کی چیز ہو سکتی نہیں ہے. اس موقع پر میں ادارے والوں کو بھی، ادارے کے قائم کرنے والوں کو بھی، چلانے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، تعاون کرنے والوں کو بھی، اور اس ادارے سے محبت کا تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایسی مجلسوں میں شرکت کا اس نے موقع دیا. اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرماوے، اور اس سلسلے کو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ دیر تک جاری و ساری رکھے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بچے اس سے فائدہ اٹھائیں. آنے والے مسلمان بھائیوں سے میں ضرور کہوں گا کہ خاص کر کے وہ لوگ جو اس ادارے کے اطراف میں قرب و جوار میں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت یہاں عطا فرمائی ہے، اور آپ آسانی سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا سکتے ہیں، اور چونکہ یہاں اسکول کا بھی انتظام ہے تو گویا وہ بھی دنیاوی تعلیم سے بھی محروم نہیں رہے گا. تو اب ایسا ضروری موقع ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ دینی تعلیم دلانے کا اہتمام کرے، اور اللہ کی طرف سے یہ جو انتظام کیا گیا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ، تو نے اولاد جیسی اونچی نعمت جو عطا فرمائی ہے، تیری اس نعمت کی جو قدردانی کرنی چاہیے اور اس کا جو حق ادا کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ان اولادوں کو تیرے دین کے علم سے، تیرے احکام سے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے آراستہ کریں، دین کے علوم سے ان کو آراستہ کرنے کر کے اے اللہ ان کے اے اللہ تربیت کا حق ادا کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی طرف توجہ کریں. آج دنیا کی محبت اور دنیا کمانے کی حرص اور لالچ میں ہم نے اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دیا کہ اولاد کی تربیت کی طرف سے ہم غافل ہو کر کے ہماری اولاد ضائع اور برباد ہو رہی ہے. اللہ ہماری اس کوتاہی کو تو معاف کر دے. اپنے فضل کا معاملہ فرماتے ہوئے اولاد کی تعلیم و تربیت کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال کر اپنی ذمہ داری کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ہماری ان اولادوں کو ان بچوں کو کی تربیت فرما کر اللہ ان کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مدرسے کو بھی بے انتہا قبول فرما. اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین بدلہ عطا فرما. اللہ جن تین بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے ان کو بھی بے انتہا قبول فرما. جیسے تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرما. اور اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں ان کے والدین ان کے اساتذہ ان کے مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کے اندر لگایا ہے ان کے لیے حفظ کو آسان فرما دے. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے. اب بھی اور آئندہ بھی اللہ محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.